بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يغل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العظيم. یہ سورہ نحل کا رکو نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 90 سے 100 تک ہے. اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے جو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان سے شروع ہو رہی ہے، یہ اور اس کے بعد کی دو آیتوں کی تشریح اور تفسیر پہلے ہو چکی ہے، لیکن میں دوبارہ کر دوں تاکہ رکوع سے اس کی تشریح پوری ہو جائے. آج اللہ جل شانہ کا ہم پر یہ فضل ہوا ہے کہ تقریباً 3 مہینے کے بعد آج یہ قرآن کریم کا درس آن لائن شروع ہو رہا ہے. اس دوران جو حالات پیش آئے وہ آپ سب کو معلوم ہیں، ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال آن لائن بھی قرآن کریم کا درس شروع ہو جانا اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے اور اس کے انعامات میں سے ہے. ہم سب کو اس کی دل و جان سے قدر کرنی چاہیے، اور جن احباب کو انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس درس کو سننے کا اہتمام فرمائیں، اور جن کو ابھی یہ سہولت حاصل نہیں ہے تو وہ سہولت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ جل شانہ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، بڑے انعامات ہیں. ان میں سے یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کے تحت انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے کسی کا درس سن لینا، یہ اس کا نہ صرف جائز بلکہ بہترین استعمال ہے. تو جب اس کا جائز اور بہترین استعمال موجود ہے تو وہ کرنا چاہیے اور اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اس میں دلچسپی لینی چاہیے، اور خود کو بھی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ اس عظیم سہولت سے ہم اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے خود بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچائیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی اس فائدے سے مالا مال کرنے کی کوشش کریں. پہلے میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر جہاں جہاں تشریح کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ میں کر دوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو تمام سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمے سے پہلے عرض کر دوں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ قرآن کریم کی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی, بلکہ آخرت میں بھی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے, اور یہ وہ کلام ہے کہ جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا تھا من وعن آج تک یہ ویسا ہی ہے. ہزاروں دشمنان اسلام نے اس کو بدلنے کی کوشش کی, اس میں تحریف کرنے کی کوشش کی, اس کو مٹانے کی کوشش کی, وہ تو مٹ گئے, لیکن یہ ویسے کا ویسے ہی ہے الحمدللہ, اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی یہ ایسا ہی رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ معجزہ بھی ہے, اور حضور کا یہ معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے. اس لیے بھی ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور پھر اس کلام پاک میں اللہ پاک نے از خود جو ہدایات دی ہیں, جو احکام دیے ہیں, جن باتوں سے منع کیا ہے, وہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ وہ سب ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ کرنے کی باتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اور جو منع کی گئی ہیں ان باتوں سے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے رہیں. اور احادیث طیبہ میں قرآن شریف کے پڑھنے, سننے, سمجھنے, عمل کرنے کے جو بے شمار فضائل ہیں وہ فائدہ الگ ہے, اور وہ بہت بڑا فائدہ ہے. ان میں سے ایک فائدہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں قرآن پاک کے پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے, سننے اور سمجھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. وہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھنے والے کی طرف جتنی توجہ فرماتے ہیں کسی کی طرف بھی اتنی توجہ نہیں فرماتے, اور اللہ تعالیٰ کی توجہ کا تھوڑا سا حصہ ہی بندے کے لیے کافی شافی ہے. چاہے اچھے جائے کہ بھرپور توجہ اس کو حاصل ہو تو یہ بہت اہم بات ہے, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ نے قرآن شریف میں بارہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا, جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تو اس میں اللہ پاک نے ان سے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے, اور لاٹھی کا بیان کرنے کے بعد اس کے فوائد انہوں نے بیان فرمائے. تو قرآن شریف میں تو چند فوائد کا ذکر ہے, لیکن حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی لاٹھی کے 300 فوائد گنوائے تھے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اتنے سارے فوائد کیوں گنوائے تھے؟ ادب اللہ پاک نے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے, تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ تھا کہ لاٹھی ہے. لیکن انہوں نے اس فائدے کو, لاٹھی کے اتنے سارے فوائد اس لیے بیان کیے, اس لیے بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توجہ میری طرف مبذول ہے. تو یہ توجہ کا مبذول ہو جانا بہت عظیم نعمت ہے. تو اس نعمت کو دراز کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام ایک دو نہیں, 10-20 نہیں, 300 فوائد گنواتے چلے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی توجہ میری طرف برقرار رہے. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے. تو آج یہ نعمت ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ قرآن شریف کے الفاظ پڑھیں تب بھی یہ نعمت حاصل ہے, اس کا ترجمہ پڑھیں تب بھی یہ نعمت حاصل ہے, اور جو عمل کرے گا تو اس پر تو خاص و خاص اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوگی. اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اب اس آیات کا ترجمہ سنیے. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے, بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے احسان کرنے اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کے حکم دیتے ہیں، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو اور جب تم نے کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں مت توڑو، جبکہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا چکے ہو، تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور جس عورت نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار تار کر دیا تھا، تم اس جیسے نہ بن جانا کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدے حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتائیں گے جن میں تم آپس میں اختلافات کیا کرتے تھے، جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیروکار بنا دیتے، لیکن وہ جس کو چاہتے ہیں اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور تم جو بھی عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور باس پرس ہوگی، اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور باس پرس ہوگی، اور تم اپنے قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ جس کے نتیجے میں کسی اور کے پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے، پھر تمہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے، اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیٹھ ڈالو اگر تم حقیقت کو سمجھو، تو جو اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ چنانچہ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو شیطان مردور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ جل شانہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں وہ عام حکم عطا فرمایا ہے جو قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی جگہ جگہ دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی انصاف کرنے، احسان کرنے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو عدل و انصاف کرنا اپنے اولاد کے ساتھ بھی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی، اور عام مسلمانوں اور انسانوں کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرنا بھی قرآن کریم کے خاص تعلیمات میں سے ہے جس نے جگہ جگہ اس کی ہمیں تعلیم دی ہے. اس لیے ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. احسان کہتے ہیں اچھا سلوک کرنے کو، اچھا برتاؤ کرنے کو. تو ایک تو عدل و انصاف سے کام لیں، یہ ہماری عادت ہونی چاہیے، ہمارا معمول ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے، جہاں تک ہو سکے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے بدسلوکی سے، ظلم و زیادتی سے، حق تلفی سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ان دونوں چیزوں کا میدان خاص طور سے رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب ہے، دوست احباب ہے، کیونکہ زیادہ تر معاملہ انہی سے پیش آتا ہے. اس لیے ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی خاص طور سے حکم دیا ہے، اور ان کا حقوق ادا کرنے کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے. جب تک ہم رشتہ داروں کے حقوق نہیں جانیں گے، اس وقت تک ادا کیسے کریں گے؟ حقوق ادا کرنے کے لیے جاننے کی ضرورت ہے. اور آج کل ہمارے لیے رشتہ داروں کا، جس کے اندر سب سے پہلے ہمارے گھر والے آ جاتے ہیں، پھر ہمارے بہن بھائی آ جاتے ہیں، ہمارے والدین آتے ہیں، پھر ہمارے قریب دور کے رشتہ دار آتے ہیں، ہمارے متعلقین آ جاتے ہیں، تو یہ سب حقوق العباد ہیں میں داخل ہیں. ان سب کے حقوق عام طور پر حقوق العباد میں داخل ہیں. اور حقوق العباد کے موضوع پر اردو میں بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حقوق کی ادائیگی پر خاص طور سے زور دیا ہے. تو گویا قرآن شریف کی اس حکم کی ادائیگی پر حضرت نے خاص توجہ دی ہے، اور خاص اس کے اوپر حضرت نے کام کیا ہے. اس لیے حضرت کی کتابوں کے مطالعے سے بندوں کے حقوق بآسانی معلوم ہو جاتے ہیں. چنانچہ حضرت کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں ایک بیشتر زیور ہے، اس کے اندر رشتہ داروں کے، والدین کے، اہل و عیال کے، میاں بیوی کے اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق لکھے ہوئے. بیشتر زیور کا اگر ہم مطالعہ کرنا چاہیں تو بآسانی کر سکتے ہیں. یہ کتاب ہر جگہ دستیاب ہے، مشہور و معروف ہے، اور بڑی مقبول و مستند کتاب ہے. اس کے ذریعے بھی ہم اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں. اور خود حضرت نے چند رسالے حقوق العباد کے اوپر لکھے ہیں، ان سب کا ایک نام ہے آداب زندگی. اس میں حضرت نے پانچ رسالے بیان فرمائے ہیں، جمع کیے ہیں، جس کے اندر میاں بیوی کے حقوق الگ بیان کیے ہیں، والدین کے حقوق الگ بیان کیے ہیں، اور دوسروں کے حقوق الگ بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی حضرت نے بیان فرمائے. اور حضرت کی چونکہ بے شمار کتابیں ہیں، اور جگہ جگہ حضرت نے حقوق العباد ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، تو اس لیے آپ کے متعلقین نے ان تمام باتوں کو ایک جگہ بھی جمع کیا ہے، جن میں خاص طور سے حضرت صوفی محمد اقبال صاحب ہارون آباد والے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے حقوق العباد. اس میں حضرت کی جتنی بھی تحریریں ہیں، جتنے بھی حضرت کے مضامین اور بیانات ہیں جو حضرت نے مختلف جگہ بیان کیے ہیں، انہوں نے وہاں سے نکال نکال کے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے، اور بڑے سلیقے سے اس کو مرتب کیا ہے. اور یہ کتاب بھی آج کل ملتی ہے، اس کا نام ہی حقوق العباد ہے. یہ کتاب اگر ہم مطالعہ کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے حقوق معلوم ہو جائیں گے. تو جب حقوق معلوم ہو جائیں گے تو پھر ادا بھی آسانی سے ہو سکیں گے. آج کل جو رشتہ داروں کے ساتھ حق تلفیاں ہوتی ہیں، بڑی وجہ اس کی لاعلمی ہوتی ہے. لاعلمی اتنی زیادہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بھائی اولاد کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، اور دوسروں کے کیا حقوق ہیں. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. جو لوگ ہمارے معاشرے میں ظاہراً دیندار کہلاتے ہیں، جو نماز روز کے پابند ہوتے ہیں اور عبادات بھی بہت کثرت سے کرتے ہیں اکثر ان میں بھی حقوق سے ناواقفیت پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے وہ عبادات میں تو بہت آگے ہیں, کبھی ان کی تہجد ناغا نہیں ہوتی, کبھی ان کی اشراق ناغا نہیں ہوتی, اور کبھی ان کے نفلی روزے جو ماہانہ رکھتے ہیں وہ ناغا نہیں ہوتے, لیکن حقوق کی ادائیگی میں بڑی کوتاہیاں ان سے پائی جاتی ہیں. اور اولاد کے ساتھ ناانصافی, شوہر کے ساتھ ناانصافی, بیوی کے ساتھ ناانصافی, اور عزیزوں کے ساتھ بدسلوکی, یعنی اللہ پاک نے جو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور احسان اور اچھے سلوک کا حکم دیا ہے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا جو حکم دیا ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ان کی یہ جو حقوق العباد ادا کرنے کا پہلو ہے وہ انتہائی کمزور, ناقص اور ناتمام ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے ذہن میں سمجھتے ہوں گے کہ ہم تو بڑے اللہ کے نیک اور مقبول بندے بن رہے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ بندوں کے حقوق پامال کر کے گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے بھائی سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے, دوسرے نمبر پر علم کے بعد پھر ان حقوق کو ادا کرنے کا ڈھنگ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. حقوق ادا کرنے کے صحیح طریقہ بھی ہو سکتا ہے, غلط طریقہ بھی ہو سکتا ہے, تو بھائی اس کے لیے پھر کسی اللہ والے کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی اپنے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے تو اس صحبت میں رہنے سے اور اس سے پوچھ پوچھ کر چلنے میں اور اس کے پوچھ پوچھ کر اس کی رہنمائی میں حق ادا کرنے میں آدمی کو حقوق ادا کرنے کا صحیح طریقہ آ جاتا ہے. اس میں پھر انصاف بھی ہوتا ہے, احسان بھی ہو جاتا ہے, اور حقوق کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے حقوق جاننے کی ضرورت ہے اور پھر کسی اللہ والے کے رہنمائی میں اس کو ان کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے. تیسرے نمبر پہ گڑگڑا کے دعا, کیونکہ وما توفیق الا باللہ, اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, چاہے نماز روزہ ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادا ہوتے ہیں, ایسے حقوق کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی بہت سارے ہیں, بندوں کے حقوق بھی بہت سارے ہیں, ان سب کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہم محتاج ہیں. اس لیے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اپنے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنی مخلوق کے جو حقوق مجھ سے متعلق ہیں انہیں بھی عدل و انصاف کے ساتھ, احسان و سلوک کے ساتھ یا اللہ صحیح صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جہاں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگے, اور جس بندے کی اکتلفی ہو گئی ہے اس سے ہی معافی تلافی کرنے کا معمول رکھیں. اس کے بعد اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بے حیائی, بدی اور ظلم سے روکتے ہیں, اور وہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو. تین باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر. اس آیت میں اللہ پاک نے تین باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان تین باتوں پر عمل ہو جائے تو انسان عافیت میں آ جائے, عافیت میں آ جائے. آج جتنا بگاڑ اور جتنی خرابی ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے اس کے اندر بنیادی چیزیں یہ تین ہیں, ایک بے حیائی, دوسرے گناہوں پر عمل اور ان کا ارتکاب, اور تیسرے ظلم و زیادتی. اس لیے یہ باتیں چونکہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں تو اس لیے میں ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں. بے حیائی کہتے ہیں بے شرمی کی باتوں کو, انسان کی جو جنسی خواہش ہے اس کا حلال ذریعہ اللہ پاک نے میاں بیوی بننے میں رکھا ہے کہ شریعت کے مطابق تم ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی بن جاؤ, اور پھر جو تمہاری جنسی خواہش ہے اس کو جائز طریقے سے پوری کرتے رہو, تو کوئی بے حیائی نہیں ہے, کوئی بے شرمی نہیں ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, وہ حلال ہے اور جائز ہے. اس طرح سے اپنی خواہش کو جائز طریقے سے آدمی پوری کر سکتا ہے. اب میاں بیوی کا تعلق تو قائم نہ کرے, نکاح تو آپس میں مرد اور نہ کریں, بغیر نکاح کے ہی جنسی خواہش پوری کرنا چاہیں, تو اس کے لیے جتنے بھی طور طریقے آج کل رائج ہیں وہ سارے بے شرمی بے حیائی کے اندر آتے ہیں, اور وہ سب بدکاری کے مختلف درجات ہیں, اور آج وہ پوری دنیا میں بے شرمی بے حیائی اپنے شباب پر ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ میں اور اس کے علاوہ ساری دنیا میں جو بے شرمی، بے حیائی، ننگی فلمیں، گانے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط سچ مچ بھی ہوتا ہے اور اس کی نقل بھی دکھائی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے، تو یہ سارا بازار جو ہے نا بے شرمی کا گرم ہے، بے حیائی کا گرم ہے، ہر جگہ عورتوں کی تصویریں ہیں، کہاں نہیں، رسالوں میں بھی ہیں، اخبارات میں بھی ہیں، اور پھر مصنوعات میں بھی ہیں، اور بڑے بڑے پوسٹر جو شہروں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور بے پردہ عورتیں بھی گھوم رہی ہیں، ایسے ہی مرد عورتوں کا اختلاط اسکولوں میں بھی ہے، کالجوں میں بھی ہے، یونیورسٹیوں کے اندر بھی ہے، شادی بیاہوں کے اندر بھی ہے، تفریحات کے اندر بھی ہے، تعلیم گاہوں کے اندر بھی ہے، بازاروں میں بھی ہے، مارکیٹوں میں بھی ہے، اور موبائل میں بھی ہے، تو ہر جگہ یہ ہے بے شرمی، یہ ہے بے حیائی، اور اس کی وجہ سے آنکھیں بھی خراب اور گندی اور گناہ سے بھری ہوئی ہیں، کان بھی ہیں گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، زبان بھی گناہ سے بھری ہوئی ہے، دماغ بھی گناہ سے بھرا ہوا ہے، دل بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور پھر یہ ناجائز تعلقات اور یہ آپس کے اندر بے شرمی بے حیائی کی باتیں جن سے گھر گھر بھرے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ، یہ سارے مل کر کے انسان کو سر سے پیر تک گناہوں میں غرق کر رہے ہیں، اور گناہوں میں ان کی وجہ سے غرق ہونے کی بنا پر یہ جو آفات و بلیات ہم پر برس رہی ہیں اور ہم پر چھائی ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ تو یہ ایک تو بے حیائی کا بازار کتنا گرم ہے، لہذا ہم جو سننے والے ہیں، سنانے والے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بے حیائی کے باتوں سے بچائیں، اپنے گھر میں سب سے پہلے جائزہ لیں، سب سے پہلے اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ ہماری آنکھیں غلط جگہ تو نہیں پڑتی ہیں، ہماری کان غلط جگہ تو نہیں لگتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر کسی غلط جگہ تو استعمال نہیں ہوتے ہیں، ہمارا دل دماغ تو کہیں غلط جگہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو موبائل کی ایک نعمت ہے اصل میں تو، یہ اسے غلط استعمال غلط ہے، جائز استعمال جائز ہے، لیکن غلط استعمال کتنا ہے بے حیائی کے اندر، کہ ساری ننگی دنیا آدمی چاہے تو موبائل کے ذریعے دیکھ سکتا ہے، اگر اس کے اندر انٹرنیٹ کی لائن موجود ہے تو ذرا سا ٹچ کرتا ہے آدمی اور ایک دم سارے فوش پروگرام اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب اس سے آدمی کی آنکھیں بھی گنہگار ہوتی ہیں، دماغ بھی گنہگار ہوتا ہے، کان بھی گنہگار ہوتا ہے، اور دل بھی گنہگار ہوتا ہے، پھر اسی سے آگے تعلقات بڑھ کر کے اصل گناہ بھی سرزد ہونے لگتا ہے۔ تو یہ صورت حال ہے، تو یہ سب بے شرمی بے حیائی جس سے اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن شریف میں منع کیا ہے اور یہاں بھی منع کیا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سے بچ جائیں تو کتنا بڑا طوفان کا دروازہ بند ہو جائے، اور اس طوفان بدتمیزی کے نتیجے میں جو طرح طرح کی وبائیں اور طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کی پریشانیاں گھر گھر پیش آ رہی ہیں، وہ سب ختم ہو جائے اور ایک بہت بڑا آفات و بلیات کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے بدی، بدی کہتے ہیں گناہ کو، تو بے حیائی تو خاص گناہوں کہتے ہیں اور بدی عام گناہوں کہتے ہیں، اس میں ہر قسم کے گناہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے بھی بچنے کی تاکید فرماتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہیں، لہذا اگر اس پر عمل ہو جائے تو ہمارے ظاہر کے گناہ بھی ختم اور باطن کے گناہ بھی ختم، اور ہم دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے تابع دار بن جائیں تو کتنی بڑی نعمت مل جائے، کتنی بڑی اس کی فضیلت جو آگے آ رہی ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ تو بے حیائی تو ہے خاص گناہ جس کا تعلق جنسی خواہش سے ہے، اور بدی عام ہے جس کا تعلق ہماری تین خواہشات سے ہے، جس کا تعلق ہماری تین خواہشات سے ہے، اور اس سے پھر سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ ایک تو دولت کی خواہش، کہ دولت کی جو خواہش ہے اگر یہ بے لگام ہو تو مالیات کے سلسلے میں بے شمار گناہ ہے جو آج کل ہو رہے ہیں، جیسے لوٹ مار، چوری، ڈاکہ، کم تولنا، کم ناپنا، ناحق کسی کا پیسہ کھانا، یہ کرپشن اور وقت کی چوری، کام کی چوری، محنت نہ کرنا، حرام طریقے سے دولت کمانے کی کوشش کرنا، یہ مال کی ناجائز محبت ہے، دولت کی ناجائز محبت ہے۔ وراثت تقسیم نہ کرنا، یہ بھی اسی کا ایک قسم ہے، اور چھیننا جھپٹنا، یہ بھی کتنا آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اللہ بچائے. تو غبن کرنا اور حکومت کے عہدوں پہ بیٹھ کر کے ناجائز کمانا, یہ سارا اس کے اندر آتا. تو ان گنت بے شمار صورتیں ہیں حرام کھانے کی جو اس وقت دنیا کے اندر رائج ہے. دوسرے, زمین کی خواہش. زنزر زمین تین چیزیں ہیں. تو زمین کی کسی طریقے سے آدمی یہ چاہے کہ بھائی میرے پاس اتنی زمین ہو, اتنا مکان ہو, اتنی دکانیں ہوں, ایک دکان نہیں تو دو ہوں, دو نہ ہو تو تین. اس کی ہرس و ہوس اور ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کے طریقے, تو زمینوں کے کتنے جھگڑے, کتنی بے شمار طریقے, جگہ جگہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ زمین لے لوں, میں یہ دکان لے لوں, میں یہ مکان لے لوں, میں یہ فلیٹ لے لوں, میں یہ بنگلہ لے لوں, میں یہ کوٹھی لے لوں. بس اسی پہ جھگڑے ہیں. تو وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر غلط مقدمے ہو رہے ہیں اور حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ہے کیا کہتے ہیں, دولت, زمین کی محبت, زمین کی ناجائز محبت. اور تیسری وہ یہ جو میں نے بیان کر دیا کہ عورت کی محبت. اور عورت کی محبت کا مطلب ہے کہ جنس خواہش کی ناجائز طریقے سے تکمیل عورت کرے یا مرد کرے, تو یہ بے حیائی کے اندر آ جاتے. تو بدی کے اندر سارے گناہ آ جاتے ہیں. سارے گناہ جس وقت ہو رہے ہیں وہ سب بدی کے اندر داخل ہیں. یعنی ان گناہوں سے بچنا ہے کہ ابھی اللہ پاک نے یہاں حکم دے دیا ہے. اور جب یہ بے حیائی ہوگی اور گناہ ہی گناہ ہوں گے تو وہاں پہ ظلم سب سے پہلے آئے گا, کیونکہ گناہ نام ہی ظلم کرنے کا, گناہ نام ہی ظلم کرنے کا. چاہے اپنی جان پر کرے گناہ, کرے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرے, اور چاہے وہ بندوں کے حقوق ادا نہ کر کے ظلم کرے, اور چاہے کسی کی زمین غصب کر کے ظلم کرے, اور چاہے جن سے خواہش ناجائز طریقے سے پوری کر کے ظلم کرے, اور چاہے کسی کی زمین ہڑپ کر کے اور بیجا کسی کی زمین اپنے قبضے میں لے کر کے ظلم کرے, سب ظلم بھی آ گیا. تو یہ ظلم جو ہے وہ ہوتا, اور اللہ بچائے, ظلم جو ہے قیامت کے اندھیریوں میں سے ایک بڑی اندھیری ہے. لہٰذا ظالم آدمی دنیا کے اندر بھی راحت میں نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اس لیے اللہ پاک نے تین گناہوں سے بچنے کا خاص طور سے حکم دیا کہ بے حیائی سے بچو, بدی اور ہر قسم کے گناہ سے بچو, اور ظلم سے بچو. اللہ تعالیٰ ان سے منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے شفقت بھرا جملہ ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتے ہیں. جیسے انتہائی شفیق ماں باپ اپنے اولاد کو پیار سے سمجھاتے ہیں, ایسے اللہ پاک اپنے بندوں کو ایسے پیارے انداز سے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو. تو یہ جو اللہ پاک نے تین باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس آیت میں, اور تین باتوں سے بچنے کا حکم دیا, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مہربانی اور بہت ہی گویا کہ اہم نصیحت ہے بندوں کے لیے. وہ تین بات تو ہمیشہ کرو جو پہلے بیان ہو گئی, کہ ایک تو انصاف سے کام لو, نمبر دو احسان و سلوک کا برتاؤ کرو, تیسرے رشتے داروں کو حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرو, اور تین باتوں سے ہم پہ پرہیز کرو, بے حیائی سے بچو, گناہوں سے بچو, اور ظلم و زیادتی کرنے سے بچو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آگے مزید اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں, اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو, اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو, جبکہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو یقین اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. یہاں بھی اللہ پاک نے تین باتوں کا حکم دیا ہے. ایک تو یہ کہ جب تم کوئی معاہدہ کرو, مراد جائز معاہدہ ہے, کیونکہ ناجائز معاہدہ تو کرنا ہی جائز نہیں ہے. جائز معاہدہ جب تم کسی سے کر لو تو جہاں تک ہو سکے اس کو پورا کرو. عہد کر کے پورا نہ کرنا ایسا ہے جیسے وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرنا, اور وعدہ کرنے کے بعد بلا عذر معتبر وعدہ خلاف گناہ ہے اور ممنوع ہے. ایسے جب کسی سے معاہدہ ہو گیا اور وہ معاہدہ جائز بھی ہے تو جہاں تک ہو سکے اس معاہدے کی پابندی کرو. معاہدہ کرنے کے بعد پھر اس کو اطلاع دیے بغیر اس کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اور اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے. اس میں بندے کی حق تلفی اور بندے کی حق تلفی سنگین گناہ ہے, اللہ بچائے. ایسے جب تم قسم کھا لو تو اللہ تعالیٰ کے نام سے تم نے قسم کھائی ہے، تو تم نہیں جانتے کہ تم نے کس عظیم الشان ذات کا نام اپنے قسم میں لیا ہے، اور وہ ہے اللہ جل شانہ کی ذات، تو اس کا بڑا ادب ہے، اس کا بڑا احترام ہے۔ جب تم نے اللہ کا نام لے کر قسم کھا لی ہے تو جہاں تک ہو سکے اسے قسم کو پورا کرو، اگر وہ قسم پورا کرنے کے لائق ہے۔ بلا وجہ قسم کو توڑو مت، اور اگر قسم ٹوٹ جائے اور توڑنی پڑ جائے، جیسے کہ بادشاہ کے حکم ہوتا ہے قسم توڑ دو، تو پھر وہاں پر کفارہ واجب ہوتا ہے، پھر اس میں قسم کا کفارہ ادا کرو۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں پہ حکم دیا کہ اول تو قسم کھانی نہیں چاہیے، اور اگر قسم کھا لو تو پھر اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب کرو اور اپنی قسم کو پورا کرنے کا اہتمام کرو، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے قسم توڑنی پڑے تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ ادا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جو بے ادبی ہو گئی ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ خصوصاً جب تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہی بنا لو، تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر جو بات کہی جاتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانے کی وجہ سے اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جب جس ذات کو تم نے گواہ بنایا ہے اب تم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اس کی خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ اس لیے ایسی صورت میں اس کی خلاف ورزی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بے ادبی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑی بے ادبی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں اس آیت کے کہ ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمیں گناہ سے بچنے کا نسخہ بتایا ہے، کہ گناہ سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا استحضار کرنے کی عادت ڈالو، یعنی تم روزانہ مراقبہ کرو چند منٹ کا، جس میں یہ ذہن میں بٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں، بس یہ ذہن میں بٹھاؤ، سارے خیالات کو ادھر ادھر خیالات کو ذہن سے ہٹا کر بس یہ دل میں بٹھاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، میرے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں، میرے دائیں طرف بھی ہیں، میرے بائیں طرف بھی ہیں، میرے آگے بھی ہیں، میرے پیچھے بھی ہیں، اور پل پل کی ان کو میری خبر ہے، میری پل پل کی ان کو خبر ہے۔ یہ سوچو، اس سوچنے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرنا۔ بس یہ جب کچھ دن ہم مراقبہ کریں گے تو آہستہ 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 یہ خیال ہمارے دل و دماغ میں جمے گا، جب جمے گا تو بس پھر اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ جہاں کہیں گناہ کا موقع آئے گا تو یہ تصور بھی آئے گا، اور یہ تصور آ کر کے ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس گناہ سے روک دے گا، اور ہمارے لیے اس وقت گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تصور اس وقت ہمارے ذہن میں موجود ہوگا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ نسخہ ہمیں بتلایا کہ بھائی دیکھ لو، ہم تم سب جانتے ہیں، جب جانتے ہیں تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو مستحضر رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جہاں بھی آ رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، جو بھی کھا رہے ہیں، جو بھی پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے تمہیں انشاءاللہ بچنے میں آسانی ہو جائے گی، ورنہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک عورت کا واقعہ ذکر فرمایا ہے قرآن شریف کے اندر، اس عورت کے بارے میں حضرت نے حاشیے میں تحریر فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک دیوانی عورت تھی جسے خرقہ کہتے تھے، اسے کام کیا تھا کہ وہ بڑی محنت سے صبح شام تک سوت کاٹتی تھی، اور شام کو اسے ادھیڑ دیتی، تو یہ اسے کام تھا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے صبح شام تک آدمی ایک دیوار کی چنائی کرے اور شام کو پھر سارے بلا گرا دے، پھر دوسرے دن صبح شام تک ایک دیوار کی چنائی کرے، پھر تو اس سے زیادہ تکلیف دے بات کیا ہو سکتی۔ تو اس عورت کا یہ حال تھا، اسے کہتے ہیں خرقہ۔ اس کے بعد پھر جو کوئی کام کر کے بگاڑتا اس کو اس عورت کی مثال دے کر بتایا تو یہ آدمی تو اس عورت کے مشابہ ہے، یعنی جو کوئی اچھا کام کر کے بگاڑ دیتا، اچھا کام کر کے پھر بگاڑ دیتا، تو کہتے ہیں بھائی یہ تو خرقہ کی طرح ہے، جیسے خرقہ صبح شام تک آٹا وہ دھاگا کوت دھاگا جو ہے سوت کاٹتی اور شام کو ادھیڑتی, تو یہ بھی ایسے اچھا کام کر کے پھر اسے بگاڑ دیتا ہے. مقصد اس مثال دینے کا یہ ہے کہ جو بڑے زور شور سے قسمیں کھاتے ہیں اور ایسے الفاظ سے قسم کھاتے ہیں کہ بھائی اب یہ تو کبھی توڑیں گے نہیں, اب یہ توڑ ڈالتے ہیں, تو یہ بہت ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی, معاملات کے اندر, چاہے وہ خرید و فروخت کا معاملہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں ہو یا درمیانی یا بہت ہی بڑی چیز کے بارے میں ہو, بعض لوگ جو ہے وہ بڑی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ نہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ چیز بالکل اتنے میں نے خریدی ہے یا اتنے مجھ کو پڑی ہے, اور میں کیا کہتے ہیں میں نے یہ مجھے میں تم سے کوئی نفع نہیں لے رہا اور میں تو بس جتنے میں پڑی ہے اتنے میں دے رہا, حالانکہ پھر بھی لاکھوں روپے نفع کما رہا ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ ایسے خرقہ عورت کی طرح سے ایسے لوگ, تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہوتا ہے, رشتہ داریوں کے اندر بھی ہوتا ہے, قسمیں کھا کھا کر کے لوگ جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں اللہ بچائے, اور جھوٹی قسم کھانا تو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز ہے, لیکن یہ ہے کہ سچے قسم میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ جھوٹی قسم جب آدمی کھاتا ہے معاذ اللہ تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے, بس دنیا کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آدمی جھوٹی قسم کے سنگین گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, تو وہ اس کا یہ عمل خرقہ عورت کے مشابہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے. اللہ, اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نمبر 94 میں قسم توڑنے کا ایک اور نقصان بیان فرمایا ہے. تو بھائی جب تم قسم کھا کر قسم توڑو گے, قسم کھا کر تم ناحق قسم توڑو گے, تو یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں دیکھ کر کوئی اور آدمی بھی ایسے کرنے لگے, کیونکہ یہ معاشرتی گناہ جو ہوتے ہیں وہ دیکھ کے زیادہ پھیلتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھنے کی وجہ سے یہ گناہ جو ہے یہ پھیلتے ہیں. تو ہو سکتا ہے تم قسم کھا کر توڑو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا بھی کیا کہتے ہیں تمہیں دیکھ کر کے اسی طرح کرنے لگے. پہلے تو وہ بیچارہ جھوٹی قسم کھانے سے یا قسم کھا کر قسم توڑنے سے بچتا تھا, لیکن جب تم نے بھی قسم کھائی تو اس کے پاؤں پھسل گئے کہ جب یہ بھی قسم کھا کے قسم توڑتا ہے تو لاؤ میں بھی قسم کھا لوں. تو اس طریقے سے اس کا قسم کھانا اور قسم توڑنا یہ دوسرے کے لیے بھی گناہ میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس صورت میں آپ کو معلوم ہے کہ جو جس نے پہلے ہی گناہ کیا ہے اس کا گناہ کا وبال دگنا ہو جائے گا. تین آدمیوں نے اسے دیکھ کر کے وہ گناہ کیا تو تین آدمی بھی گنہ گار ہوں گے, لیکن تین آدمیوں گناہ اس پہلے والے آدمی کو بھی ہوگا. اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا, یعنی اللہ کے راستے پر چلنے سے روکنا. اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا تو یہ تھا کہ جھوٹے قسم سے تو ہمیشہ بچتے, سچے قسم بھی کھا لیتے تو جہاں تک ہو سکتا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے, ناک نہ توڑتے. اب تم نے اس میں بے باکی دکھائی تو دوسرے لوگ بھی کیا کہتے ہیں ایسے ہی کرنے لگے, تو تم نے گویا ان کو اپنے عمل سے رائے حق پر چلنے سے روک دیا. اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے گی, اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا. اللہ بچائے. اس کے بعد فرمایا, اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت لے کر نہ بیٹھ ڈالو, اگر تم حقیقت سمجھو تو اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, وہ تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یعنی عہد توڑ کر تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرنا یہی تو ہوتا ہے اس کے اندر, کہ وہ عہد کو توڑنے کے بعد اس کے نتیجے میں آدمی کو کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ بعض دفعہ حاصل ہوتا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں بھائی یہ تھوڑا سا نفع تمہارا حاصل کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور عہد کو پورا کرنے کا جو اجر اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جب کہیں زیادہ بہتر ہے تو ایک مومن کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، اللہ تعالیٰ کلام پر ایمان لایا ہے، اس کو چاہیے کہ دنیا کے معمولی نفع کو پیش نظر نہ رکھے اور اس کے خاطر عہد کر کے عہد کو نہ توڑے، قسم کھا کر قسم کو نہ توڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اس کا اجر و ثواب ہے عہد کو پورا کرنے پر اور قسم کو پورا کرنے پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. پھر اللہ پاک نے بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ مائندک مینفد مائند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اس آیت پر بیان فرمایا تھا اور دو چیزیں بیان فرماتے ہیں، ایک فانی ایک باقی. کیسے؟ دنیا میں دو چیزیں ہیں بس، ایک فانی ہے ایک باقی ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ساری فانی ہیں، جس کے اندر دن رات بھی ہیں، یہ ہمارے اوقات بھی ہیں اور ہماری صحت بھی ہے، ہمارا جسم بھی ہے، ہم سب اور جو کچھ دنیا میں سب یہ فانی ہے، ہر وقت یہ فنا ہو رہا ہے. یہ ہم جو سانس لے رہے ہیں، جو آ رہا ہے تو نیا سانس آ رہا ہے، پہلا والا گیا تو گیا بس. اب اس فانی کے اندر اللہ پاک نے باقی کو چھپایا ہوا ہے. وہ باقی کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث اور اس کے اوپر عمل، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی اطاعت، یہ باقی رہنے والی. لہذا دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیت کی روح سے ہمیں چاہیے کہ اس فانی میں سے باقی لیتے رہیں. اب مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہماری توانائیاں بھی ختم ہو رہی ہیں اور ہماری عمر بھی ختم ہو رہی ہے، ہمارے سانس بھی ختم ہو رہے ہیں، یہ سب ختم ہو رہی ہے، یہ سب فانی ہے. اگر اسی وقت ہم بیٹھ کر کے سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یا الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یا اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یا دو رکعت نفل پڑھ لیں، یا تلاوت کلام پاک کر لیں، یا صدقہ خیرات کر لیں، یا آواز و نصیحت کر دیں، یا کوئی انکار خیر کر لیں، تو یہ باقی ہے. اگر یہ ہم نے کر لیے تو یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہمیں حاصل ہو گئی، اور جو وقت تھا، جو سانس تھے، جو توانائیاں تھیں، وہ ختم ہو گئی. تو عقل مند وہ آدمی ہے جو فانی سے باقی کو لے لے، اور بیوقوف وہ ہے جو کہ باقی کو چھوڑ دے اور فانی پر تکیہ لگا کے بیٹھ جائے بس. پھر ہمارے ساتھ ایک اور مثال اس کی دیا کرتے تھے کہ بھائی ہماری مثال تو برف بیچنے والے کی سی ہے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات کے اندر برف کی سلیں بیچنے والا ہوتا ہے، اور وہ صبح شام تک اس کے اوپر بوریاں ڈھک کر کے برف بیچتا ہے. تو فرماتے ہیں دیکھو اس کا کل سرمایہ برف ہے، جو مسلسل گرمی کی وجہ سے پگھل پگھل کے قطرہ 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 اس کا نیچے ٹپک ٹپک کے ضائع ہو رہا ہے. یہ تو فنا ہو رہا ہے نا، ختم ہو رہا ہے. جتنی جلدی برف بیچ رہے اتنی جلدی اس کے پیسے کھڑے ہو جائیں، اور نہیں تو وہ تو برف پانی بن کے ضائع ہو رہی ہے. ایسی جو ہماری یہ زندگی ہے، یہ فنا ہو رہی ہے برف کی طرح، 24 گھنٹے ختم ہو رہی ہے اور ہم موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب اس میں جتنی جو وقت ہمارا، جو سانس ہمارا اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائے گا، پیسے کھڑے ہو گئے، یعنی اس فانی میں سے باقی مل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور ختم ہونے والا ہے، ختم ہو جائے گا. ہو رہا ہے دیکھو، بچپن سے دیکھتے آ رہے نہیں آ رہے، کتنا کیا آیا کیا گیا، کتنا کھایا کتنا پیا، جو کھایا وہ ہم نے ختم کیا، جو پہنا اس کو پرانا کر دیا، اور جو ہم نے خیرات کر دیا وہ باقی ہو گیا. تو ایسے ہی اپنے جسم سے، اپنے کپڑوں سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی، وہ رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اور جو ہم نے کپڑے پہنے تھے وہ بھی ختم، جو کم چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. آگے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ اچھے اچھے کام کریں گے، ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے، ان کو بہترین بدلہ دیں گے. اس میں اللہ پاک نے فرمایا، اور ہم جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا، جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا، ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور دیں گے. تو ایک تو صبر کرے، دوسرے کام اچھے طریقے سے کرے، یہ دو باتیں فرمائی اللہ پاک اس آیت کے اندر. تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خواہشات کو دبا کر اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے. اب صبر جو ہے وہ نیک کاموں کے انجام دینے میں بھی ہے, صبر گناہوں سے بچنے میں بھی ہے, صبر آفات و بلیات کے اندر اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ نہ کرنے میں بھی ہے, سب جگہ ہے. تو صبح شام تک بیسوں موقع صبر کے آتے ہیں آدمی کے, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے اور اپنی طبیعت کو دبا کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے, یہ صبر ہے. اس صبر کے ساتھ پھر جو عمل بھی سامنے آئے اس کو آسان طریقے سے انجام دے. آسان طریقے کا مطلب ہے کہ سنت کے مطابق کریں, اور اگر اس کے بارے میں خاص سنت منقول نہیں ہے تو شریعت کے احکام کے اور اصولوں کے مطابق اس کو انجام دے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ضرور ان کو اس کا بدلہ دیں گے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو شخص بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل, جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت, ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, اس میں بہت بڑی بشارت ہے کہ جو شخص بھی ایمان کے بعد نیک عمل کا اہتمام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. پاکیزہ زندگی کے معنی عافیت والی زندگی, راحت والی زندگی, سکون والی زندگی, عزت والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور جو اس حالت میں اس نے نیک اعمال بہتر سے بہتر کیے ہوں گے ان کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے ایک عام ادب بیان فرمایا کہ جب قرآن شریف پڑھنے لگو تو شیطان مزدور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ دیا کرو, اس لیے کہ یہ شیطان جو ہے نا یہ ہمارا دشمن ہے. لہذا یہ کسی بھی نیک کام کو ہمیں پوری طرح صحیح طریقے سے ادا کرنے میں رکاوٹ ڈالے گا. دشمن تو یہ کرے گا, لہذا وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے, اور جہاں بھی ہم دل میں کسی نیک کام کا ارادہ کریں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں سے رکاوٹ ڈالے گا, اور عملاً اس کو انجام دینا چاہیں تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا. تو یہ دشمن چونکہ ہر جگہ موجود ہے, لہذا اللہ پاک نے اس کا ادب بتلا دیا کہ بھائی ہم سے پناہ مانگ لو, اس لیے کہ شیطان کو تمہارے قابو میں تو نہیں ہے, ہمارے قابو میں تو ہے, لہذا ہم سے کہو ہم تم کو اس کے شر سے بچائیں گے. اس لیے ادب یہ ہے کہ جب بھی قرآن شریف کی آدمی تلاوت کرے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہو جائے. اس کے بعد اس سورہ کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ جو شیطان ہے نا اس کا داؤں جو ہے کافروں پر اور مشرکوں پر زیادہ چلتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں اس کی تابع داری کرنے والے ہیں فرما برداری کرنے والے ہیں ان پر اس کا داؤں نہیں چلتا. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ تابع داری کریں اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ رہیں, کیونکہ شیطان نے خود بھی کہہ دیا اور اللہ پاک نے بھی فرما دیا. یہاں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بس نافرمانوں پر اپنا داؤں چلاتا ہے اور ان کو بہکاتا ہے اور بھٹکاتا ہے, اور شیطان نے بھی خود کہہ دیا کہ میں ابھی انسان کو آدم علیہ السلام کی اولاد کو میں بہکاؤں گا بھٹکاؤں گا قیامت تک, لیکن ان میں جو آپ کے نیک بندے ہیں وہ ان پر میرا داؤں نہیں چلے گا. تو معلوم ہوا کہ وہ نیک صحبت میں رہنا چاہیے اور نیک لوگوں کے رہنمائی میں چلنا چاہیے, اس سے جو ہے شیطان کا وار خالی چلا جاتا ہے اور آدمی شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں, یعنی جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں, اور شیطان سے دوستی کا مطلب یہ کہ اس کی باتوں پر چلتے ہیں عمل کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, ان کے اوپر اس کا داؤں چلتا ہے. لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا داؤں نہیں چلتا. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں, دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, احسان ہے, فضل ہے اور آپ کا کرم اور آپ کا انعام ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے کلام پاک کے پڑھنے اور اس کا ترجمہ, اس کی تشریح سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اس میں جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ان پر عمل کی توفیق دے دیجیے, جن باتوں میں کرنے کا حکم دیا ان کے کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جن باتوں سے آپ نے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما. یا ارحم الراحمین ہم آپ سے شیطان مردود سے آپ کی پناہ لیتے ہیں. یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کے شر سے اور جو مخلوقات آپ نے پیدا کی ہیں ان کے شر سے. یا اللہ ہماری, ہمارے گھر والوں, ہمارے متعلقین, ہمارے احباب اور تمام سامعین کی اور سامعات کی یا اللہ اپنے کرم اپنے فضل سے شیطان کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ شیطان کے شر سے حفاظت فرما, جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور جتنے بھی نیک کام ہیں ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما, اور اس طرح انجام دینے کی توفیق عطا فرما جیسے کہ آپ چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں حسن اعمال, حسن اخلاق کی توفیق عطا فرما, ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما, اور ہمیں اپنے مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے کلام پاک کی برکت سے اس وبائی بیماری سے جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اور جو مسلمان خواتین و حضرات, بچے, بوڑھے مبتلا ہو گئے ان کو صحت عطا فرما, اور اس کے علاوہ بھی جتنی بیماریاں ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان سب سے ہم کو نجات عطا فرما. ہماری ساری بیماریاں, پریشانیاں, تکالیف دور فرما, اور ہمیں اپنے کلام پاک کو صبح شام پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس کی برکتوں سے مالا مال فرما, اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس کے پڑھنے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں یا ہو جائیں اپنی رحمت سے معاف فرما, اور اپنی رحمت سے درگزر فرما, اور ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.